اب رہا یہ امر کہ کسی نبی کا اپنے تئیں مثیل ٹھہرانا ان دشرا جائز ہے یا نہیں۔ پس واضح ہو کہ در حقیقت اگر غور کر کے دیکھو تو جس قدر انبیاء دنیا میں بھیجے گئے ہیں وہ اسی غرض سے بھیجے گئے ہیں کہ تا لوگ ان کے مثیل بننے کے لیے کوشش کریں۔ اگر ہم ان کی پیروی کرنے سے ان کے مثیل نہیں بن سکتے بلکہ ایسے خیال سے انسان کافر و ملحد ہو جاتا ہے تو اس صورت میں انبیاء کا آنا ابس اور ہمارا ان پر ایمان لانا بھی ابس ہے۔ قرآن شریف صاف یہی ہدایت فرماتا ہے اور ہمیں سورہ فاتحہ ام الکتاب میں مثیل بن جانے کی امید دیتا ہے اور ہمیں تاکید فرماتا ہے کہ پنج وقت تم میرے حضور میں کھڑے ہو کر اپنی نماز میں مجھ سے یہ دعا مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے میرے خداوند رحمان و رحیم ہمیں ایسی ہدایت بخش کہ ہم آدم صفی اللہ کے مثیل ہو جائیں، شیس نبی اللہ کے مثیل بن جائیں، حضرت نوح آدم ثانی کے مثیل ہو جائیں، ابراہیم خلیل اللہ کے مثیل ہو جائیں، موسیٰ کلیم اللہ کے مثیل ہو جائیں، عیسیٰ روح اللہ کے مثیل ہو جائیں، اور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حبیب اللہ کے مثیل ہو جائیں، اور دنیا کے ہر ایک صدیق و شہید کے مثیل ہو جائیں۔ اب ہمارے علماء جو مثیل ہونے کے دعویٰ کو کفر و الحاد خیال کرتے ہیں اور جس شخص کو الہام الہی کے ذریعے سے اس ممکن الحصول مرتبہ کی بشارت دی جائے اس کو ملحد اور کافر اور جہنمی ٹھہراتے ہیں، ذرا سوچ کر بتلاویں کہ اگر اس آیت کریمہ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو میں نے بیان کی ہیں تو اور کیا معنی ہیں؟ اور اگر یہ معنی صحیح نہیں ہیں تو پھر اللہ جل شانہ کیوں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی ان کو کہہ دو کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھے اور تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اب سوچنا چاہیے کہ جس وقت انسان ایک محبوب کی پیروی سے خود بھی محبوب بن گیا تو کیا اس محبوب کا مثیل ہی ہو گیا یا ابھی غیر مثیل رہا؟ افسوس ہمارے پرکینہ مخالف ذرا نہیں سوچتے کہ طالب مولا کے لیے یہی تو عمدہ اور اعلیٰ خواہش ہے جو اس کو مجاہدات کی طرف رغبت دیتی ہے، اور یہی تو ایک زوراور انجن ہے جو تقویٰ اور طہارت اور اخلاص اور صدق اور صفا اور استقامت کے مراتب عالیہ کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، اور یہی تو وہ پیاس لگانے والی آگ ہے جس سے ظاہر و باطن سالک کا بھڑک اٹھتا ہے۔ اگر اس مقصد کے حصول سے یا سے کلی ہو تو پھر اس محبوب حقیقی کے سچے طالب جیتے ہی مر جائیں۔ آج تک جس قدر اکابر متصوفین گزرے ہیں ان میں سے ایک کو بھی اس میں اختلاف نہیں کہ اس دین متین میں مثیل الانبیاء بننے کی راہ کھلی ہوئی ہے، جیسا کہ آن حضرت سلم روحانی اور ربانی علماء کے لیے یہ خوشخبری فرما گئے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اور حضرت بایزید بستامی قدس و سرہ کے کلمات طیبہ مندرجہ ذیل جو تذکرۃ الاولیاء میں حضرت فرید الدین عطار صاحب نے بھی لکھے ہیں اور دوسری معتبر کتابوں میں بھی پائے جاتے ہیں اسی بنا پر ہیں، جیسا کہ فرماتے ہیں کہ میں ہی آدم ہوں، میں ہی شیس ہوں، میں ہی نوح ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ اخوانہ اجمعین۔ اور اگرچہ انہی کلمات کی وجہ سے حضرت بایزید بستامی 70 مرتبہ کافر ٹھہرا کر بستام سے جو ان کے رہنے کی جگہ تھی شہر بدر کیے گئے اور میاں عبد الرحمن خلف مولوی محمد کی طرح ان لوگوں نے بھی بایزید بستامی کے کافر اور مرد بنانے میں سخت غلو کیا، لیکن اس زمانہ کے گزرنے کے بعد پھر ایسے معتقد ہو گئے کہ جس کا حد انتہا نہیں اور ان کے شطحیات کی بھی تعویلیں کرنے لگے۔ ایسا ہی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ انسان بحالت ترک نفس و اطلاق و فنا فی اللہ تمام انبیاء کا مثیل بلکہ انہی کی صورت کا ہو جاتا ہے، اور اس عاجز کے دوست مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی نے بھی اپنے رسالہ اشاعت السنہ نمبر 7 جلد 7 میں جواز و امکان مثیلیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اور اگرچہ اس عاجز کے اس دعویٰ کی نسبت جو مثیل موعود ہونے کے بارے میں ابراہیم میں درج ہے اور بتصریح ظاہر کیا گیا ہے کہ قرآن کریم اور حدیث نبویہ میں اس عاجز کی نسبت بطور پیشگوئی خبر دی گئی ہے، مولوی صاحب موصوف نے کھلے کھلے طور پر کوئی اقرار نہیں کیا لیکن امکانی طور پر تسلیم کر گئے ہیں کیونکہ ان کا اس معرض بیان میں جو بمنصب ریویو لکھنے کے ان کے لیے ضروری تھا سکوت اختیار کرنا اور انکار اور منع سے زبان نہ کھولنا دلیل قوی اس بات کی ہے کہ وہ اس بات کے بھی ہرگز مخالف نہیں کہ یہ عاجز مجازی اور روحانی طور پر وہی مسیح موعود ہے جس کی قرآن اور حدیث میں خبر دی گئی ہے، کیونکہ براہین میں صاف طور پر اس بات کا تذکرہ کر دیا گیا تھا کہ یہ عاجز روحانی طور پر وہی موعود مسیح ہے جس کی اللہ اور رسول نے پہلے سے خبر دے رکھی ہے۔ ہاں اس بات سے اس وقت انکار نہیں ہوا اور نہ اب انکار ہے کہ شاید پیش گوئیوں کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے کوئی اور مسیح موعود بھی آئندہ کسی وقت پیدا ہو، مگر فرق اس وقت کے بیان اور براہین انبیاء کے بیان میں اس قدر ہے کہ اس وقت بباعث اجمال الہام کے اور نامعلوم ہونے ہر ایک پہلو کے اجمالی طور پر لکھا گیا تھا اور اب مفصل طور پر لکھا گیا۔ بہرحال مولوی صاحب موصوف نے اس عاجز کے مثیل مسیح ہونے کے بارے میں امکانی ثبوت پیدا کرنے کے لیے بہت زور دیا ہے، چنانچہ ایک جگہ وہ محی الدین ابن عربی صاحب کے کلام کو بغرض تائید مطلب حاضہ فتوحات مکیہ باب 223 سے نقل کرتے ہیں اور وہ عبارت ما ترجمہ مدرجہ ذیل ہے: غایت المسلۃ ان یکون الشیء اینما ظہر ولا یعرف کما رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد آنک ابن حزم المحدث فغاب احدہما فی الآخر فلم نرا الا واحدا وهو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہذہ ہی غایت الوصلت وهو المعبر عنہ بالاتحاد فتوحات مکیہ۔ یعنی نہایت درجہ کا اتصال یہ ہے کہ ایک چیز بعین ہی وہ چیز ہو جائے جس میں وہ ظاہر ہو اور خود نظر نہ آوے، جیسا کہ میں نے خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ابو محمد بن حزم محدث سے معانقہ کیا بس ایک دوسرے میں غائب ہو گیا، بجز ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر نہ آیا۔ پھر بعد اس کے مولوی صاحب موصوف اپنے بیان کی تائید میں نواب صدیق حسن مرحوم کی کتاب تحاف النبلاء میں سے ایک عربی روائی ما ترجمہ نقل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے:
تو ہم راشین بلیل مزارہو فہما یسعا بیننا بالتباعدی فعانکتو حتی حدنا تعانکن فلما اتانا ما رآ غیر واحدی،
جس کا ترجمہ یہ ہے: ہمارے بدگو رقیب نے شب کو ہمارے پاس ہمارے معشوق کے آنے کا گمان کیا تو ہم میں جدائی ڈالنے میں کوشش کرنے لگا، بس میں نے اپنے معشوق کو گلے سے لگا لیا، پھر وہ رقیب آیا تو اس نے بجز مجھ ایک کے کسی کو نہ دیکھا۔ پھر یہ شعر فارسی نقل کیا: جذبہ شوق بحدیث میان منو تو کہ رقیب آمدوں نہ شناخت نشان منو تو۔ اس کے بعد یہ جملہ دعائیہ لکھا ہے: رزقنا اللہ من ھذا الاتحاد فی الدنیا والآخرہ، یعنی خدا تعالی ہم کو بھی ایسا ہی اتحاد دنیا اور آخرت میں نصیب کرے۔ پھر میں مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے کی نسبت تتمہ کلام بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ گو احادیث اور فرقان اور انجیل کی روح سے مسیح ابن مریم کا فوت ہو جانا ثابت ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرقان حمید میں رافعوں کا الہیہ کا لفظ بھی تو موجود ہے جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہو کر پھر آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اس وہم کا جواب یہ ہے کہ آسمان کا تو کہیں اس جگہ ذکر بھی نہیں، اس کے معنی تو صرف اس قدر ہیں کہ میں اپنی طرف تجھے اٹھا لوں گا، اور ظاہر ہے کہ جو نیک آدمی مرتا ہے اسی کی طرف روحانی طور پر اٹھایا جاتا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ دوسرے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے جہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی روح ہے؟ اور نیز یہ سالت میں قرآن شریف اور حدیث کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ فوت ہو گئے تھے، تو پھر اس ثبوت کے بعد رفع سے مراد جسم کے ساتھ اٹھایا جانا کمال درجہ کی غلطی ہے، بلکہ صریح اور بدیہی طور پر سیاق و سباق قرآن شریف سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے فوت ہونے کے بعد ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ وجہ یہ کہ قرآن شریف میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ ہر ایک مومن جو فوت ہوتا ہے تو اس کی روح خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور بہشت میں داخل کی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے: یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یعنی ہے وہ نفس جو خدا تعالیٰ سے آرام یافتہ ہے اپنے رب کی طرف چلا، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت میں اندر آ۔ اس جگہ صاحب تفسیر معالم اس آیت کی تفسیر کر کے اپنی کتاب کے صفحہ 975 میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ مومن وفات پانے پر ہوتا ہے تو اس کی طرف اللہ جل شانہ دو فرشتے بھیجتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ بہشت کا تحفہ بھی بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے آ کر اس کی روح کو کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، تو روح اور ریحان اور اپنے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے نکلا۔ تب وہ روح مشک کی اس خوشبو کی طرح جو بہت لطیف اور خوش کرنے والی ہو، جو ناک میں پہنچ کر دماغ کو معطر کر دیتی ہو، باہر نکل آتی ہے، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر کہتے ہیں کہ ایک روح چلی آتی ہے جو بہت پاکیزہ اور خوشبودار ہے، تب آسمان کا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا جو اس کے لیے کھولا نہ جائے، اور کوئی فرشتہ آسمان کا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے دعا نہ کرے، یہاں تک کہ وہ روح پایا عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، تب خدا تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ پھر میکائیل کو حکم ہوتا ہے کہ جہاں اور روحیں ہیں وہیں اس کو بھی لے جا۔ اب قرآن شریف کی اس آیت اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ روح مومن کی اس کے فوت ہونے کے بعد بلا توقف آسمان پر پہنچائی جاتی ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ پھر قرآن شریف کی اس آیت کو کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعوں کا الیہ ہے، یا اس آیت کو کہ برفع اللہ علیہ ہے اس طرف کھینچنا کہ گویا حضرت عیسیٰ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، صریح تحکم اور زبردستی ہوگی کہ جبکہ برطبق روایت ابن عباس و سیاق و سبا کے کلام الہی متوفی کا کے معنی یہی ہیں کہ میں تجھے ماروں گا، تو پھر صاف ظاہر ہے جیسا کہ ابھی ہم بحوالہ کلام الہی لکھ چکے ہیں کہ موت کے بعد نیک بختوں کی روح بلا توقف آسمان کی طرف جاتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ فرشتہ ملک الموت روح کو نکال کر کئی گھنٹے تک وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اب اگر ہم فرض کے طور پر وحب کی روایت کو قبول کر لیں کہ حضرت عیسیٰ 3 گھنٹے تک مرے رہے یا 7 گھنٹہ تک مردہ پڑے رہے، تو کیا ہم یہ بھی قبول کر سکتے ہیں کہ 3 گھنٹے تک یا 7 گھنٹہ تک فرشتہ ملک الموت ان کی روح اپنی مٹھی میں لے کر اسی جگہ بیٹھا رہا، یا جہاں جہاں لاش کو لوگ لے جاتے رہے ساتھ پھرتا رہا اور آسمان کی طرف اس روح کو اٹھا کر نہیں لے گیا؟ ایسا وہم تو سراسر خلاف نص و حدیث اور مخالف تمام کتب الہامیہ ہے، اور جبکہ ضروری طور پر یہی ماننا پڑا کہ ہر ایک مومن کی روح مرنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے، تو اس سے صاف طور پر کھل گیا کہ رافعوں کا الیہ کہ یہی معنی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے تو ان کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ بلا شبہ ہر ایک شخص کا نور قلب و کانشنس بلا تردد اس بات کو سمجھ لیتا اور قبول کر لیتا ہے کہ ایک شخص مومن کی موت کے بعد شرعی اور طبی طور پر یہی ضروری امر ہے کہ اس کی روح آسمان کی طرف اٹھائی جائے، اور اس طریق کا انکار کرنا گویا امہات مسائل دین کا انکار ہے، اور نص اور حدیث سے کوئی ثبوت اس بات کا نہیں مل سکتا۔ اگر حضرت عیسیٰ حقیقت میں موت کے بعد پھر جسم کے ساتھ اٹھائے گئے تھے تو قرآن شریف میں عبارت کیوں چاہیے تھی یا عیسیٰ انی متوفی کا ثم محیی کا ثم رافعوں کا ما جسد کا الی السماء، یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا پھر زندہ کروں گا پھر تجھے تیرے جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لوں گا، لیکن اب تو وجوز مجرد رافعوں کا کے جو متوفی کا بعد ہے، کوئی دوسرا لفظ رافعوں کا تمام قرآن شریف میں نظر نہیں آتا جو ثم محیی کا کے بعد ہو، اگر کسی جگہ ہے تو وہ دکھلانا چاہیے۔ میں بدعویٰ کہتا ہوں کہ اس ثبوت کے بعد کہ حضرت عیسیٰ فی الحقیقت فوت ہو گئے تھے، یقینی طور پر یہی ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں رافعوں کا یا برفع اللہ علیہ ہے اس سے مراد ان کی روح کا اٹھایا جانا ہے جو ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری کا خیال دل میں لانا سراسر جہل ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ تمام نبی خدا تعالیٰ کی طرف ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ اب ہم بخوبی ثابت کر چکے ہیں کہ یہ عقیدہ کہ مسیح جسم کے ساتھ آسمان پر چلا گیا تھا قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا، صرف بےہودہ اور بے اصل اور متناقض روایات پر اس کی بنیاد معلوم ہوتی ہے، مگر اس فلسفہ طبع زمانہ میں جو عقلی شائستگی اور ذہنی تیزی اپنے ساتھ رکھتا ہے، ایسے عقیدوں کے ساتھ دینی کامیابی کی امید رکھنا ایک بڑی بھاری غلطی ہے۔ اگر افریقہ کے ریگستان یا عرب کے صحرا نشین امیوں اور بدوؤں میں یا سمندر کے جزیروں کے اور وحشی لوگوں کی جماعتوں میں یہ بے سر و پا باتیں پھیلائیں تو شاید آسانی سے پھیل سکیں، لیکن ہم ایسی تعلیمات کو جو عقل اور تجربہ اور طبی اور فلسفہ سے بکلی مخالف اور نیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ ان کے مخالف حدیثیں ثابت ہو رہی ہیں، تعلیم یافتہ لوگوں میں ہرگز پھیلا نہیں سکتے،
اور نہ یورپ امریکہ کے محقق طبعہ لوگوں کی طرف جو اپنے دین کے لغویات سے دستبردار ہو رہے ہیں بطور ہدیہ و تحفہ بھیج سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے دل اور دماغ کو نئے علوم کی روشنی نے انسانی قوتوں میں ترقی دے دی ہے، وہ ایسی باتوں کو کیوں کر تسلیم کر لیں گے جن میں سراسر خدا تعالیٰ کی توہین اور اس کی توحید کی اہانت اور اس کے قانون قدرت کا ابطال اور اس کے کتابی اصول کی تنسیخ پائی جاتی ہے۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح کا جسم کے ساتھ آسمان سے اترنا اس کے جسم کے ساتھ چڑھنے کی فرع ہے، لہذا یہ بحث بھی کہ مسیح اسی جسم کے ساتھ آسمان سے اترے گا جو دنیا میں اسے حاصل تھا، اس دوسری بحث کی فرع ہوگی جو مسیح جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ جبکہ یہ بات قرار پائی تو اول ہمیں اس عقیدہ پر نظر ڈالنی چاہیے جو اصل قرار دیا گیا ہے کہ کہاں تک وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ اگر اصل کا کما حقہ تصفیہ ہو جائے گا تو پھر اس کی فرع ماننے میں کچھ تعمل نہیں ہوگا، اور کم سے کم امکانی طور پر ہم قبول کر سکیں گے کہ جب کہ ایک شخص کا جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر چلے جانا ثابت ہو گیا ہے تو پھر اسی جسم کے ساتھ واپس آنا اس کا کیا مشکل ہے۔ لیکن اگر اصل بحث قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو سکے بلکہ حقیقت امر اس کے مخالف ثابت ہو تو ہم فرع کو کسی طرح سے تسلیم نہیں کر سکتے۔ اگر فرع کی تائید میں بعض حدیثیں بھی ہوں گی تو ہم پر فرض ہوگا کہ ان کو اصل سے تطبیق دینے کے لیے کوشش کریں، اور اگر برعایت اصل وہ حدیثیں حقیقت پر حمل نہ ہو سکیں تو پھر ہم پر واجب ہوگا کہ انہیں استعارات و مجازات میں داخل کر لیں اور بجائے مسیح کے اترنے کے کسی مسیح نے مسیح کا اترنا مان لیں، جیسا کہ خود حضرت مسیح نے ایلیا نبی کی نسبت مان لیا، حالانکہ تمام یہودیوں کا اسی پر اجماع تھا اور اب تک ہے کہ ایلیا آسمان سے اتر آئے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایلیا کا آسمان پر جانا اور پھر آسمان سے کسی زمانہ میں اترنا بطور پیشگوئی ایک وعدہ تھا، اور یہودیوں کا اجماعی عقیدہ مسلمانوں کی طرح اب تک یہی ہے کہ حضرت ایلیا جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے اور پھر آخری زمانہ میں اسی جسم کے ساتھ پھر آسمان سے اتریں گے۔ چنانچہ ایلیا کا جسم کے ساتھ آسمان پر جانا سلاطین 2:2:11 میں مندرج ہے، اور پھر اس کے اترنے کا وعدہ صحیفہ ملاکی کے بعد 4:5 میں بطور پیشگوئی کے دیا گیا ہے، جس کے اب تک یہودی لوگ منتظر ہیں، اور حضرت مسیح نے جو حضرت یحییٰ کی نسبت کہا کہ ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، یہ کلمہ جمہور یہود کے اجماع کے برخلاف تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے نہ مسیح کو قبول کیا نہ یحییٰ کو، کیونکہ وہ تو آسمان کی راہ دیکھ رہے تھے کہ کب ایلیا فرشتوں کے کندھوں پر اترتا ہے، اور بڑی مشکلات ان کو یہ پیش آ گئی تھیں کہ اسی طور کے اترنے پر ان کا اجماع ہو چکا تھا، اور ظواہر نصوص صحیفہ سلاطین و صحیفہ ملاکی اسی پر دلالت کرتے تھے، تو انہوں نے اس آزمائش میں پڑھ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قبول نہ کیا بلکہ مسیح کی نبوت سے بھی انکاری رہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ضرور ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آسمان سے اترا دے، تو چونکہ ایلیا کا آسمان سے اترنا جس طرح انہوں نے اپنے دلوں میں مقرر کر رکھا تھا اسی طرح ظہور میں نہ آیا، اس لیے ظاہر پرستی کی شامت سے یہودیوں کو 2 سچے نبیوں کی نبوت سے منکر رہنا پڑا، یعنی مسیح اور یحییٰ سے۔ اگر وہ لوگ اس ظاہر پرستی سے باز آ کر سلاطین اور ملاکی کی عبارتوں کو استعارات و مجازات پر حمل کر لیتے تو آج دنیا میں ایک بھی یہودی نظر نہ آتا، سب کے سب عیسائی ہو جاتے، کیونکہ صحیفہ سلاطین اور صحیفہ ملاکی میں ایلیا نبی کے دوبارہ آنے سے در حقیقت مراد یہی تھی کہ ذلی اور مثالی وجود کے ساتھ پھر ایلیا دنیا میں آئے گا، جس سے مراد حضرت یحییٰ کا آنا تھا جو باعتبار اپنے روحانی خواص کے مثیل ایلیا تھے، لیکن یہودیوں نے اپنی بدقسمتی اور بے سعادتی کی وجہ سے ان روحانی معنوں کی طرف رخ نہ کیا اور ظاہر پرستی میں پھنسے رہے، اور در حقیقت ذرا غور سے دیکھیں تو یہودیوں کو حضرت یحییٰ کے قبول کرنے کے بارے میں جو مشکلات پیش آ گئے تھے، اتنے بڑے مشکلات ہمارے بھائی مسلمانوں کو ہرگز پیش نہیں آئے، کیونکہ سلاطین 2:2 میں صاف طور پر لکھا ہوا اب تک موجود ہے کہ ایلیا نبی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور چادر اس کی زمین پر گر پڑی، اور پھر ملاکی باب 4:5 میں ایسی ہی صفائی کے ساتھ وعدہ دیا گیا ہے کہ پھر وہ دنیا میں آئے گا اور مسیح کے لیے راہ درست کرے گا۔ لیکن ہمارے بھائی مسلمان ان تمام مشکلات سے بالکل آزاد ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں جسم کے ساتھ اٹھائے جانے کا اشارہ تک بھی نہیں، بلکہ مسیح کے فوت ہونے کا بتصریح ذکر ہے، اگرچہ حدیثوں کی بے سر و پا روایتوں میں سند منقطع کے ساتھ ایسا ذکر بہت سے تناقض سے بھرا ہوا کہیں کہیں پایا جاتا ہے، لیکن ساتھ اس کے انہی حدیثوں میں مسیح کا فوت ہونا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ باوجود اس تعارض اور تناقض کے ضرورت ہی کیا ہے جو غیر معقول شک کی طرف توجہ کی جائے۔ جس حالت میں قرآن اور حدیث کے روح سے وہ راہ بھی کھلی ہوئی نظر آتی ہے جس پر کوئی اعتراض شرع اور عقل کا نہیں، یعنی مسیح کا فوت ہو جانا اور روح کا اٹھایا جانا، تو کیوں ہم اسی راہ کو قبول نہ کریں جس پر قرآن شریف کی بیانات زور دے رہی ہیں۔